الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پاس مشکات المصابیح کی شرح شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی, اشعۃ اللمعات, وہ ہے, اور ہم اس کا آج کی سلیس اردو میں آسان سا ترجمہ کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے, تاکہ عام آدمی جو اسے پڑھے اس کی سمجھ میں آ سکے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس میں بہت لمبی بحثیں فرمائی ہیں, الفاظ کی تجزیہ کیا ہے, صرف و ناب کے اعتبار سے, علم کلام کے اعتبار سے, علم الاصول کے اعتبار سے. بعض جگہ جو متقدمین سے راویان پر جرا آ رہی ہے وہ نقل فرمائی ہے, لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ عام قاری کو ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ علماء حق کا کام ہے, وہ اس پہ بحث کرتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, اور علماء کرام کو میرے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے, وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو ہم یہ اللہ کی توفیق سے کوشش کر رہے ہیں کہ حدیث شریف کا آسان سا ترجمہ عام آدمی کی سمجھ میں آ جائے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ احکام ہم نے فقہ سے لینے ہیں, جو مجتہدین کرام کی کاوش ہے, چونکہ ہمیں حدیث ایک بحر بے کنار ہے, اس سارے سمندر پہ ہمیں عبور نہیں ہے. پھر اس پہ صرف و ناب, علم کلام, اس میں راویان کی حیثیت, ان کی حالات واقعات, پھر کون کس سے ملا, کون کس صدی میں آیا, کون کب گیا, ملاقات, بہت سا لمبا. پھر قرآن حکیم کے ساتھ قرآن کا حکم کیا ہے اور حدیث کیا کہہ رہی ہے, چونکہ کوئی حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی, قرآن کی شرح ہے ساری حدیث. یہ ساری تحقیق کر کے مسائل اخذ کرنا مجتہدین کرام کا کام ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تفسیر مفسرین کا کام ہے تو ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں, یا مسائل مجتہدین کا کام ہے تو ہم حدیث شریف پڑھنا ہی دیکھنا چھوڑ دیں. اللہ کا نور ہے, وہی الہی ہے, تو کوشش یہ ہے کہ سلیس سا جدید اردو میں عام فہم سا ترجمہ کر دیا جائے. تو الحمدللہ اس کی شرح کی دو جلدیں ہیں, پہلی جلد الحمدللہ مکمل ہوئی, آج ہم دوسری جلد کی ابتدا کر رہے ہیں. اس میں پہلا باب ہے کتاب الصلاۃ, یعنی نماز کا باب. صلاۃ سے مراد نماز لی جاتی ہے. صلاۃ کا معنی دعا, استغفار, عاجزی, تضرع اور خشوع کے ساتھ رحمت الہی کی طلب کا آتا ہے. عام عربی بول چال میں صلاۃ کا معنی آتا ہے جب لکڑی کو آگ پر گرم کر کے سیدھا کیا جائے. جیسے بعض لکڑی لوگ کسی استعمال کے لیے لاتے ہیں, اس میں کچیڑا پن, اس سے آگ پر گرم کر کے سیدھا کیا جاتا ہے. صلاۃ کا معنی یہ آتا ہے. سلی کا معنی آتا ہے لکڑی کو جلانا. تو نماز ایک ایسی عبادت ہے, بلکہ اسے صلاۃ کہنا چاہیے, نماز کہنا نہیں چاہیے, چونکہ یہ غلط العام ہو گیا ہے, اس لیے ہم اسے استعمال کر لیتے ہیں. ورنہ آتش پرست جو آگ کی پوجا کرتے تھے, نماز کا لفظ انہوں نے ایجاد کیا تھا اور اپنی اس پوجا کو نماز کہتے تھے. اور جتنا مجاہدہ تاریخ میں آتش پرستوں کا ملتا ہے, شاید ہی کسی نے کیا ہو. وہ آگ کے مراکب روبرو ہو کر بیٹھتے اور عمریں گزار دیتے اسی حیث میں بیٹھے بیٹھے تھے, اسی طرف متوجہ رہتے. بڑے عجیب عجیب چیزیں شیطان انہیں کراتا دکھاتا بھی تھا. بہرحال وہ ہماری بحث سے خارج ہے. تو صلات ہی کہا جائے تو بہت مبارک لفظ ہے, اور اس میں بھی انسان کے کسبل نکلنے کا کام بھی ہے, گناہوں برائیوں غلطیوں کے جل جانے کا کام بھی ہے. جیسے سونے کو صاف کرنے کے لیے چرخ دیتے ہیں, جلاتے ہیں, میل جل جاتا ہے, سونا خالص ہو کر نکل آتا ہے. تو یہ عبادت بھی ایسی ہے کہ انسان کی کوتاہیاں سستیاں غلطیاں وہ میل سارا جلا دیتی ہے اور انسان کھرا ہو کر صاف ستھرا ہو کر نکل آتا ہے. اس لیے سے صلات کا نام دیا گیا. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الخمس والجمعۃ الى جمعۃ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن اجتنبن نیت الکبائر. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ نمازیں یعنی نماز سے نماز تک اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہو جاتا اگر وہ کبیرہ گناہوں سے بچے. بہت بڑے بڑے گناہ, حرام نہ کھائے, سود نہ کھائے, جھوٹ بول کر فساد پیدا نہ کرے, کسی کو قتل نہ کرے, بدکاری نہ کرے, کبائر سے بچے, تو جو چھوٹی موٹی غلطیاں روزانہ ہوتی ہیں تو فجر ادا کی اور پھر ظہر ادا کی تو درمیان کی غلطیاں اللہ معاف فرما دے. اسی طرح ظہر سے عصر تک کی غلطیاں عصر پڑھنے سے معاف ہو جاتی ہیں, عصر سے مغرب تک کی مغرب ادا کرنے سے, مغرب سے عشاء تک کی اور عشاء پڑھ کے سو جائے, فجر کو پھر اللہ کے نام سے شروع کر لے. تو حضور اکرم کا ارشاد ہے کہ اگر کبائر سے بچے تو صغیرہ گناہوں کو معافی کے لیے نماز سے نماز تک, جمعے سے جمعے تک اور رمضان سے رمضان تک مٹا دینے کے لیے کافی ہے. عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأيتم لو ان نهر بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلاة الخمس يمحو الله بينهن الخطايا متفق عليه او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. انہی سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم میں سے کسی ایک کے دروازے کے سامنے نہر گزرتی ہو اور وہ ہر روز پانچ مرتبہ اس میں غسل کرے, اچھی طرح سے مل کر نہائے, میل کچیل اتارے, تو پانچ دفعہ غسل کرنے کے بعد کیا اس کے جسم پہ میل رہ جائے گی؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ محل کیسے رہ سکتی ہے, بالکل نہیں رہے گی. فرمایا یہ پانچوں نمازوں کی مثال ہے, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ گناہوں کو مٹا دیتے. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رجلا اصاب من امرات قبلۃ فاتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبره فانزل اللہ تعالی واقم الصلاۃ طرفی النار وزلف من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل یا رسول اللہ علی هذا قال لجميع امتی كلهم وفی رواية لمن عمل بها من امتی متفق علیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا, کوئی نامحرم عورت تھی, ناجائز طور پر اس کا بوسہ لے لیا, لیکن یہ کتنے عجیب لوگ تھے. انسان ہے, نفس نے بہکایا, شیطان نے اس کی مدد کی, غلطی ہو گئی, لیکن وہ غلطی کر کے گھر نہیں گیا, سیدھا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. عرض کی, یا رسول اللہ مجھ سے یہ کوتاہی ہو گئی ہے. کیسے عجیب لوگ تھے, ان سے یہ جو غلطیاں بھی ہوتی تھیں یہ من جانب اللہ, میری رائے یہ ہے کہ تعلیم امت کے لیے ہوتی تھی کہ اگر تم ایسا کر بیٹھو تو اس کا طریقہ یہ ہے. اللہ ان پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ مجھ سے تو یہ غلطی ہو گئی ہے. اب اس کا جواب اللہ کریم نے دیا. سوال اس نے بارگاہ رسالت میں کیا, وہی الہی آئی, اللہ کریم نے جواب دیا اور یہ آیت نازل ہوئی کہ اقم الصلاۃ طرفی النہار, کہ دن کے دونوں جانب چند سات رات کے یعنی پانچوں نمازیں قائم رکھو, یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دے. تیری توبہ یہ ہے کہ خلوص دل سے پورے خیو خضوع کے ساتھ اپنی پانچیں نمازیں جاری رکھ تو یہ گناہ مٹ جائیں گے. تو اس آدمی نے عرض کی, یا رسول اللہ یہ میرے لیے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا, نہیں, یہ میری ساری امت کے لیے. یہ جو اللہ نے احسان فرمایا ہے تجھ ایک بندے کے لیے نہیں, یہ میری ساری امت کو ہوا. قیامت تک جو بھی دامان رسالت تھام لے گا اس کے لیے یہی حکم ہے. اور دوسری روایت میں کہ میری امت سے جو اس پر عمل کرے گا, معنی ایک ہی ہے کہ جو بھی خلوص سے نمازیں پڑھے گا اس کو یہ سعادت نصیب ہوگی. اور یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل فقال یا رسول اللہ انی اصبت حدا فاقمه علی, قال ولم یسأل عنہ حضرت الصلاۃ فصلى مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فلما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ قام الرجل فقال یا رسول اللہ انی اصبت حدا فاقم فی کتاب اللہ, قال الیس قد صلیت معنا, قال نعم, قال فان اللہ قد غفر لك ذنبك او حدك او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھی متفق علیہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بارگاہ رسالت میں آیا اور عرض کی, یا رسول اللہ میں تو حد کو پہنچ چکا ہوں. اس کا خیال تھا کہ مجھ سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ اس پر حد جاری ہوتی ہے. تو آپ مجھ پر حد قائم فرما دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ بولے, خاموش رہے, اس سے مزید اس سے کچھ پوچھا نہیں. اللہ کریم نے آپ کو بات بتا دی ہوگی کہ اس پر حد نہیں, ڈر کر حد کی بات کر رہا ہے. حد تو کبائر پہ ہوتی ہے, تعزیر ہوتی ہے صغیرہ گناہوں پہ. حضور نے خاموشی رکھی کہ نماز کا وقت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, اس آدمی نے بھی پیچھے نماز پڑھنی. جب نماز ختم ہوئی تو وہ کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ میں تو حد کا حقدار ہوں, تو مجھ پر قرآن کریم کے مطابق, حکم کے مطابق جو حد بنتی ہے جاری فرمائیے. تو آپ نے فرمایا, تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی. عرض کی, یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے. تو فرمایا, اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا, پھر نماز پڑھنے کے بعد کون سی حد ہے؟ تو بارگاہ علوت میں حاضر ہوا, تو نے نماز ادا کی, اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی, آئندہ نہ کرنے کا عہد کیا, اللہ سے صراط مستقیم طلب کی, اللہ کے نبی پر صلوات و سلام بھیجا, اللہ کی توحید کی گواہی دی, اللہ سے مغفرت طلب کی, پھر کون سی حد ہے؟ جاؤ, اللہ نے تجھے معاف کر دیا. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ تعالی قال الصلاۃ الی وقتها. کسی کو چھینک آ جائے نا ہمیں, ہم کہتے ہیں یار طبیعت ٹھیک نہیں تھی آج نماز رہ گئی, آج بڑا ضروری کام تھا آج دن بھر نمازیں نہیں پڑھ سکا, میری جاب ایسی ہے مجھے نماز کا وقت نہیں ملتا. حقیقت حال یہ ہے کہ یہ دنیا ایک بازار ہے, ہمارے پاس سانسوں کا سرمایہ ہے, ہم یہ خرچ کر کے چیزیں خرید کر اپنے لیے بھیج رہے ہیں. آپ بازار جاتے ہیں نا, سودا خریدتے ہیں, جوتے, کپڑا, راشن, گھی, سبزی, ترکاری, گوشت, کبھی آپ نے خراب خریدا ہے؟ یہ کپڑا خراب ہے, خیر ہے گزارا ہو جائے گا, یہ سبزی گلی سڑی, خیر ہے گزارا ہو جائے, گوشت حرام ہے لیکن خیر ہے گزارا ہو جائے, کبھی ایسا کیا ہے؟ تو یہ جو روز راشن خرید کے ہم آخرت کو بھیج رہے ہیں کہ جائیں گے تو کام آئے گا, کیا یہ صاف ستھرا صحیح مزیدار نہیں ہونا چاہیے؟ اور پھر اگر ہم بھیجے ہی نہیں کہ دیکھی جائے گی, سارا دن میں مصروف ہوں, گھر راشن میں بھی دے سکتا تو شام کو کھائے گا کیا؟ جو حضرات فرصت ہی نہیں پڑھ ہی نہیں سکتے وہ ہاں کیا کریں گے, اور جو ہم پڑھتے ہیں بھاگتے دوڑتے تو باسی سبزی, سڑا ہوا گوشت, جلی ہوئی گندم, پھر اس میں گزارا ہوگا جیسا ہوگا. تو یہ حدیث شریف جو ہے اس میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا ہو, جو بہت ہی پیارا ہو, جس کا بہت ہی انعام ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الصلاۃ لوقتہا, اپنے صحیح وقت پر پورے اہتمام سے نماز کی ادائیگی, سب سے پیارا عمل ہے اللہ کے نزدیک. اب یہ فیصلہ ہم پر ہے کہ ہم پڑھتے ہیں یا نہیں, پڑھتے ہیں تو اس میں وضو کا کتنا اہتمام ہے, وقت کا کتنا لحاظ ہے, نماز کی پاکی پلیتی یا مسجد یا جماعت کا کتنا اہتمام ہے, کس خلوص کس خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں. لیکن فرمایا انسان کے سارے اعمال میں سب سے زیادہ محبوب ہے جو اللہ کو, وہ نماز ہے, کہ بندہ جہان سے کٹ کر اللہ کریم کی بارگاہ میں محو گفتگو ہو جاتا ہے, رکوع کرتا ہے, سجدے کرتا ہے, اس کی تعریف بیان کرتا ہے, اپنی عاجزی کا اقرار کرتا ہے, اور اللہ کو بہت پسند ہے, اللہ اس پہ بہت کرم فرماتے ہیں. قلت ثم ایو, حضرت میں ضرور فرماتے ہیں میں نے کیا رسول اللہ, اس کے بعد پھر کون سا عمل زیادہ محبوب ہے اللہ کے نزدیک؟ قال بر الوالدین, ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا, حسن سلوک کے کرنا, محبت و پیار سے پیش آنا, ان کی ضروریات کا خیال رکھنا, بیمار ہو تو علاج کرنا, انہیں حوصلہ دینا, ان سے گفتگو کرنا. یار کیسی عجیب بات ہے, جو ہمیں بولنا سکھاتے ہیں جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں چپ کرو تمہیں بات کرنا نہیں آتا, جو ہمیں چلنا سکھاتے ہیں ان سے کہتے ہیں ابا خاموش رہے تجھے تو کام کرنا آتا ہی نہیں. کتنی عجیب بات ہے. قرآن کریم میں رب کریم کا ارشاد ہے کہ ماں باپ اگر کوئی اللہ کے حکم کے خلاف کام کرنے کا کہیں تو وہ بات نہ مان, لیکن ولا تقل لهما اف، ان کے سامنے اف بھی نہ کر. اگر حکم شریعت کے خلاف دیں کہ یہ کام کر تو وہ کام نہ کر، حکم اللہ کا مانا جائے، لیکن گستاخی بے ادبی پھر بھی نہ کر. ماں باپ غیر مسلم ہیں، تیرے ماں باپ تو ہیں، تجھ پر خدمت لازم ہے. ماں باپ خطا کار ہیں، بے نمازی ہیں، روزہ نہیں رکھتے، تیرے تو ماں باپ ہیں، تو انہیں جھڑک نہیں سکتا، گستاخی نہیں کر سکتا. وہ خود ہی پارسا ہیں بھائی، تو ان کی تو جہان عزت کرے گا، تو نے کی تو کون سا احسان کیا. اگر ماں باپ خود ہی ولی اللہ ہیں، ایک جہان ان کی عزت کرے گا، تو نے کر لی تو کیا باپ کیا. ان سے غلطیاں ہوں، کوتاہیاں ہوں، سخت بولیں، غصے آئے، تو غصے کا جواب پیار سے دے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھ، ان کی خدمت کر. نماز کے بعد دوسرا محبوب ترین عمل اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے. کل تو سما یو، تو میں نے اس کی یاد سنا، پھر اس کے بعد تیسرا کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کو زیادہ پیارا ہو؟ کا الجہاد فی سبیل اللہ، فرمایا اس کے بعد جہاد کی باری آتی ہے کہ کوئی تلوار لے کر میدان میں جنگ میں کود جائے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے سینہ چھلنی کرا لے، کفار کو قتل کرے، اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے. جہاد کی باری اس کے بعد آتی ہے. الجہاد فی سبیل اللہ، ایک جہاد تلوار سے ہے، کفر کے خلاف، برائی کے خلاف. ایک ساری عمر کا جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف، احکام الہی کی تنفیذ اپنے آپ پر، اسلام کا نفاذ اپنے آپ پر. نوفر بن مسعود فرماتے ہیں، حدثنی بہن ولو لو استذق تو لزادنی، فرماتے ہیں حضور نے مجھے یہ باتیں فرمائی، کاش میں زیادہ پوچھتا، حضور زیادہ کے جواب ارشاد فرما دیتے. یعنی مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے پوچھا ہی اتنا، حضور نے اتنا ارشاد فرما دیا. یہ ان لوگوں کے لیے درس عبرت ہے جو والدین کو آج کل اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں. پہلے مغرب میں سنتے تھے کہ بوڑھوں کے گھر جو زکوٰۃ صدقات پہ خیرات پہ چلتے ہیں، اب پاکستان میں بھی بن گئے ہیں. بوڑھے بوڑھے باپ اور مائیں جب ان سے کوئی پوچھنے جاتے ہیں تو ان کے آنسو نہیں تھمتے کہ جنہیں سینے سے لگا کر، سینے سے دودھ پلا کر، گود میں کھلا کر پالا تھا، وہ آج ہمیں یہاں چھوڑ گئے. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان نماز ہے. ایمان کی سرحد، ایمان کی محافظ، ایمان کی دلیل نماز. جس نے نماز چھوڑ دی اس کے لیے کفر کی راہ صاف ہو. اگرچہ نماز چھوڑنا فسق ہے، کفر نہیں ہے، لیکن علماء حق فرماتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنا کافروں جیسا کام ہے. کافر نماز نہیں پڑھتا، تو نماز چھوڑ دینا، نہ پڑھنا کافروں جیسا کام ہے. حضور کا ارشاد ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑ دے، نماز چھوٹ گئی تو ادھر جائے یا ادھر جائے کفر نہیں پڑتا. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نماز کو بڑا معمولی سی چیز سمجھ، پڑھ لی نہیں پڑھی، گپ میں لگانے میں بیٹھے تو گپوں میں ہی وقت گزر گیا، کام میں لگے رہے تو کام میں ہی گزر گیا. اللہ اکبر. دوسری فصل، عن عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خمس صلات افترضهن اللہ تعالی من احسن وضوءهن وصلاهن بوقتهن واتم رکوعهن وخشوعهن کان له علی اللہ احد ان یغفر له ومن لم یفعل فلیس له علی اللہ احد ان شاء غفر له ان شاء عذبه. رواہ احمد و ابو داود و رواہ مالک و نسائی نحوہو. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پانچ نمازیں جو ہیں ان کو اللہ نے فرض فرمایا ہے، پانچ وقت پاک وجود وضو کر کے، پاک لباس، پاک جگہ پر قبلہ رو ہو کر میری حمد و ثنا بھی کرے، میرے سامنے رکوع سجود بھی کرے، مجھ سے اپنی حاجات بھی بیان کرے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو اچھی طرح وضو کرے، یعنی چھینٹے اڑائے، کوئی جگہ خشک رہ گئی، کوئی گیلی کی بھاگ گئی، نہیں، پورے احتیاط سے اچھی طرح وضو کرے، وقت پر نماز ادا کرے اور رکوع خشوع مکمل کرے. رکوع سجود میں خشوع بھی ہو، اللہ کی حاضری اس کی عظمت کا خیال بھی ہو. یہ خشوع کیا ہے؟ کبھی آپ کو کسی بڑے افسر کے سامنے پیش ہونا پڑا، کبھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ جانا پڑا، وہاں جا کے جس طرح آپ جج کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، باہر گولیاں بھی برستی رہیں، آپ کا دھیان ادھر ہوتا ہے، کوئی بات اور نہیں سوچتے کہ یہ جج خفا نہ ہو جائے. جب نماز میں اس طرح پوری طرح اللہ کریم کی طرف متوجہ، یقین ہو جائے کہ میں اللہ کی روبرو کھڑا ہوں، پھر پتہ چلتا ہے اپنے نہ ہونے کا اور اس کی عظمت کا. یہ خشوع ہے کہ رکوع سجود احتیاط سے کرے، خشوع بھی ہو تو اللہ کا وعدہ ہے اس سے کہ اسے بخش دے گا، بخشش کا وعدہ ہے اس کے ساتھ اللہ کا، اس کا کام ہوگا. جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں. اب اللہ کریم بادشاہ ہے، وہ بخش دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، لیکن نہ بخشے تو اس کے پاس کوئی دلیل بخشش کے لیے نہیں ہے. ونبی امامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا الزکاۃ اموالکم واتیوا اذا امرکم تدخلوا الجنۃ ربکم. رواہ احمد والترمذی. یہ جو حدیث پاک گزر چکی ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو کہتے ہیں جی ہم سے چاہے نماز روزے تو نہیں ہوتے، لیکن غریبوں کی ہم بڑی مدد کرتے ہیں. او بھائی، غریبوں کی مدد اپنی جگہ، بارگاہ الوہیت کی حاضری فرض عین ہے اور اپنی جگہ، دربار الوہیت میں تمہاری حاضری کا وقت ہے اور تم غیر حاضر ہو، اور تم کیا، میں جی غریبوں کی مدد کر رہا. یہ عذر وقت قبول کر لے تو اس کی مرضی، بادشاہ ہے، لیکن یہ کوئی معقول عذر نہیں ہے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی پانچ نمازیں پورے سلیقے سے بر وقت ادا کرو، اپنے مہینے کے روزے رکھو، اپنی مال سے زکات دو، اور اپنے امیر کی اطاعت کرو. شرعی طور پر وہ شخص جسے قرآن و حدیث حکومت کا حق دیتا ہے وہ امیر ہے. اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جنت کون سی دور ہے بھائی؟ اپنی نمازیں پورے اہتمام سے بر وقت ادا کرو، رمضان شریف کے روزے رکھو، مال حلال کماؤ، اس پر زکات دو، اور ملک میں فساد نہ پھیلاؤ. اپنے ملکی قانون ضابطے کی، حاکم کے حکم کی تعمیل کرو. ایک جو سوسائٹی میں امن کے قیام کا سبب ہے اسے ڈسٹرب نہ کرو، جنت میں چلے جاؤ. نبی ابرم نے شعیب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی عن جده قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع سنین وضربوهم علیہا وهم ابناء عشر سنین فرقوا بینهم فی المضاجع. رواہ ابو داود وقضاء رواہ شرع سنہ وعنہ فی المصابی عن صبرۃ بن معبد. حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو جب وہ 7 برس کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا حکم دو. گویا 7 برس کا بچہ ہو جائے تو اسے وضو کا پتہ ہو، طریقہ پتہ ہو، نماز یاد ہو، آتی ہو، اوقات کا پتہ ہو، نماز ادا کرنا آتا ہو، اور آپ اسے حکم دیں، اسے کہیں کہ بچے نماز پڑھا کر. وہ کوئی پڑھ لے، کوئی چھوڑ بھی دے، خیر ہے، لیکن آپ تاکید کرتے رہیں کہ بیٹا نماز پڑھا کر. اور جب وہ 10 برس کا ہو جائے پھر نماز نہ پڑھے تو اسے سزا دو، جھڑک دو، چپت ہلکی پھلکی لگا دو، یعنی تھوڑی سی اس سے 10 برس کے بچے سے زبردستی بھی کرو کہ وہ نماز ادا کرے. اور جب بچے 10 برس کے ہو جائیں تو ان کو اکٹھا نہ سونے دو، ان کے بستر الگ الگ کر دو کہ وہ حد بلوغت کو پہنچ رہے ہیں تو شیطان نفس ساتھ ہوتا ہے، بچے کسی غلط راستے پہ نہ چل نکلیں. 10 برس کی عمر کے بعد ان کے بستر الگ الگ کر دو. کتنی رہنمائی فرماتا ہے اللہ کا دین، کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی. اور اب ہمارا عالم یہ ہے کہ 8-10 برس کے بچے کی کوالیفیکیشن یہ ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ بچہ انگریزی میں بات کر سکتا ہے، آپ اس سے بات کر کے دیکھیں. آپ پوچھا جائے اسے آپ نے نماز بھی کیا؟ وہ بڑا ہو کے کر لے گا یار، بڑی عمر پڑی ہے. پتہ نہیں کس نے انہیں رسید دی ہے کہ اتنی عمر پڑی ہے. کوئی نوجوان داڑھی رکھ لے تو مائیں بھی اور رشتہ دار بھی کہتے ہیں ابھی بڑی عمر پڑی ہے، ابھی سے کیوں رکھ لی؟ پتہ نہیں انہیں کس نے سند دی ہے کہ بڑی عمر پڑی. اور اب انگریزوں کی پیچھے لگ کر سارے رکھ رہے ہیں، اب کوئی نہیں منع کرتا. سنت رکھتے تھے تو لوگ رشتہ بھی نہیں دیتے تھے، ایسی بدنصیبی ہے ہماری. وان بریدت رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاحد الذی بیننا و بین الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر. حضرت بریدہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا، جو عید ہمارے اور منافقوں کے درمیان ہے نماز میں، یعنی مومن سے نماز چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں ہے نا. منافق کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا. اسلام میں مومن سے نماز چھوڑ دینے کا کوئی تصور نہیں. جو کبھی کبھی پڑھتا ہے اسے منافق سمجھا جاتا ہے کہ دل سے مسلمان نہیں ہے، اوپر اوپر سے کلمہ پڑھ رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عید ہمارے اور منافقوں کے درمیان ہے وہ صرف نماز ہے، کہ وہ کبھی کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں، پڑھتے نظر آتے ہیں تو ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں. اگر اس نے یہ بھی چھوڑ دی تو پھر اس نے کفر کیا. یعنی نماز کو چھوڑ دینا کافروں جیسا کام ہے. پھر وہ منافقت سے بھی آگے نکل گیا اس نے پھر کفر کیا. یعنی کافروں کو نماز چھوڑ دینا فسق ہے, کفر نہیں ہے, لیکن کام کافروں جیسا ہے کہ کافر نماز نہیں پڑھتا, تو مسلمان جو ہے اسے کافروں جیسا کام زیب نہیں دیتا. اب یہ احمد ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے. تیسری فصل ہے, عن عبداللہ بن مسعود قال جاء رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ انی ما لجت امراتی فی اکثر المدینہ و انی اصبت منها ما دون ان امسها فان هذا فقض فی ما شئت فقال لی عمر قال له عمر رضی اللہ تعالی عنہ لقد سترك الله لو سترت على نفسك قال ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وقام رجل فانطلق فاتبعوه النبي صلى الله عليه وسلم رجل فدعاه وتلا عليه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فقال رجل من القوم يا نبي الله هذا له خاصة فقال بل الناس كافة او کاما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں ایک شخص بارگاہ رسالت میں آیا, اب وہ کہنے لگا یا رسول اللہ شہر کے باہر مضافات شہر میں, مدینہ منورہ کی مضافات میں, میں نے ایک خاتون کو گلے سے لگایا اور باقی سب کچھ کیا, صرف اس کے ساتھ صحبت نہیں کی, یعنی بوسو کنار وغیرہ سب کیا, ہاں صحبت نہیں کی, تو یہ میں آپ کے پاس حاضر ہوں, آپ جو حکم فرمائیں مجھ پر, جو حد لگتی ہے, جو سزا ہے, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. کیسے عجیب لوگ تھے, ان سے خطائیں بھی ہوتی تو میں تو سمجھتا ہوں تعلیم امت کے لیے تھی. یا رسول اللہ یہ گناہ مجھ سے ہو گیا, اب میں گھر نہیں جا سکتا, میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں, میں نے اسے گلے بھی لگایا, پیار بھی کیا, بوسو کنار کیا, ہاں برائی نہیں کی, اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے مرد عورت درمیان میں نے کیا, اب مجھے احساس ہوا کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, تو اب اس کا کیا علاج, میں آپ کی بارگاہ میں ہوں, مجھے روز حشر شرمندگی نہ ہو, آپ یہاں مجھ پر حد جاری فرما دی. حضرت فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے تجھ پر پردہ ڈالا, تو اپنے آپ پر پردہ ہی رکھتا, جب تیرا یہ بھید اللہ نے ظاہر نہیں کیا, چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ظاہر نہیں کی, تو بھی دلی میں رہتا اور دل میں توبہ کر لیتا, آئندہ نہ کرتا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے قول کی بھی تردید نہیں فرمائی, پسند فرمایا کہ اچھی بات ہے, جب اللہ نے تیرا پردہ رکھا ہے تو اپنا پردہ خود بھی رکھتا, اللہ سے توبہ کرتا, اللہ معاف فرما دیتا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں. کچھ دیر بعد وہ شخص محفل سے اٹھا اور روانہ ہو گیا, نبی علیہ السلام نے اس کے پیچھے بدلہ دوڑایا, اسے واپس بلایا. جب وہ واپس آئے تو یہ آئے کریمہ تلاوت فرمائی, واقعی الصلاۃ طرفی النار وزلفا من الليل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین, کہ یقیناً نماز قائم کرو دن کے دونوں طرف اور رات کی ان ساتھ میں, یقیناً نیکیاں برائی کو لے جاتی ہیں, اور اس میں نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. یہ آئے کریمہ حضور نے تلاوت فرمائی, گویا آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ باقاعدگی سے اچھی طرح وضو کر کے باقاعدگی سے نمازیں ادا کرو تو یہ نیکی ان گناہوں کو مٹا دے گی. تو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اس بندے کے لیے خاص ہے؟ اصل فرمایا نہیں, سب لوگوں کے لیے, میری ساری امت کے لیے. وَنَبِي ذَرِنَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم خرج زمن الشتاء والبرق يتحافظ فأخذ بخزين من شجرة فجعل ذلك البرق يتحافظ قال فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال إن العبد المسلم ليصلي صلاة يريد بها وجه الله فتحافظ عنه ذنوبه كما تحافظ هذا البرق عن هذه الشجرة رواه أحمد. حضرت ابی ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں میں سردیوں موسم سرما کے شروع شروع میں باہر تشریف لائے تو درختوں پر سے پتے جھڑ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی دو شاخیں پکڑ کر ان کو ہلایا تیزی سے پتے جھڑنے لگ گئے. اپنے آپ گر رہے تھے, زرد ہو رہے تھے. جب حضور نے دونوں شاخیں پکڑ کر ہلائیں تو زیادہ پتے گر گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر, میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا جب مسلمان نماز ادا کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح گراتے ہیں جس طرح ان شاخوں کو پکڑ کر ہلانے سے ان کے پتے گرے. جب وہ خشوع و خضوع سے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح گرنے لگ جاتے ہیں جس طرح یہ شاخیں ہلانے سے ان کے پتے گر گئے تھے. اسے احمد نے رواج کیا ہے. وان زید بن خالد جہنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى سجدتين لا يسه فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه رواه احمد او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت زید بن خالد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو رکعت نماز ادا کی اور اس میں صاف نہ کیا, غلطی نہ کی, یعنی یہاں سے ایسے لگتا ہے جیسے نوافل مراد ہے, وہ نمازی تو ہے لیکن پھر خیال آ گیا کہ گناہوں کی صفائی کے لیے, مغفرت کے لیے, بخشش کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں معافی مانگوں, تو اس نے دو رکعت نوافل ادا کر لیے اور ان میں متوجہ اللہ رہا, بھولا بھالا نہیں, صحیح وضو کیا, متوجہ اللہ رہ کر. اور میں اس سے پہلے جتنے گناہ وہ کر چکا تھا اللہ معاف کر رہے تھے. اگر دو رکعت نوافل کا یہ عالم ہے تو سنتوں کا ثواب کتنا ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اختیار کی ہیں, اور فرائض کی برکات کتنی ہوں گی جو اللہ کریم نے فرض کیے ہیں. تو بہرحال ہم نے اپنا راشن, اپنی ضرورت, اپنا سامان, اپنا لباس اس دنیا کے بازار سے خریدنا ہے, اپنے گھر بھیج رہے ہیں جہاں ہمیں یقیناً جانا ہے. جو خرید کر نہیں بھیجنا چاہتا وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے, اور جو گند مند اکٹھا کر رہا ہے وہ بھی اپنا نقصان کر رہا ہے. جو زرق برق لباس اور خالص کھانے بھیج رہا ہے کسی پر احسان نہیں کر رہا, اپنے لیے کر رہا ہے. عن عبداللہ ابن عمر ابن عاص ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ذکر الصلاۃ یوما فقال من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاۃ یوم القیامہ ومن لم یحافظ علیہا لم تکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجاۃ وکان یوم القیامۃ مع قارون وفرعون وہامان وابی بن خلف رواہ احمد والدارمی والبہکی فی شعب الایمان. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نماز کا ذکر ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا جس نے نماز کی محافظت کی یعنی پورے اہتمام سے وضو کیا, پوری توجہ سے بر وقت نماز ادا کی، نماز کی محافظت کی، وہ نماز اس کے لیے قیامت کا دن نور کا سبب بھی ہوگی، دلیل بھی ہوگی کہ یہ مسلمان اللہ کا بندہ، مغفرت کا طالب، نبی کی امت ہے، اس بات کی دلیل بھی ہوگی اور نجات کا ذریعہ بھی بنے گی. اور جو اس کی محافظت نہیں کرے گا، قیامت کے دن اس کا حشر قارون، فرعون، حامان اور ربیع بن خلف کے ساتھ ہوگا، جو اپنی زندگی میں نماز کی پرواہ نہیں کرے گا. قیامت کو جب اٹھے گا تو جس قطار میں قارون ہوگا یا فرعون ہوگا یا حامان ہوگا یا ابی ابن خلف ہوگا، ان میں سے کسی کے ساتھ اس کو بھی کھڑا کیا جائے. اللہ معاف فرمائے. یہ ابی ابن خلف اہل مکہ میں سے ہے اور پوری انسانیت میں سے سب سے بدترین اور بدقسمت شخص یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، رحمت اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا. احد میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، میں نے گھوڑا پالا ہوا ہے اور میں اسے مکی کے دانے کھلاتا ہوں. مکی کھلائی جائے جانوروں کو، بڑے فربا ہوتے ہیں، تو میں اسے مکی کھلا، میں اس پر بیٹھ کر آپ کو قتل کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں. احد کے دن وہ اس گھوڑے پر سوار ہو کر حضور پر جھپٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اس پر چلائی تو اس کے اس خود پر یہاں پڑی، تو یہ لوہے کی کڑیوں کی جالر ہوتی تھی، تو جالر تو نہ کٹی لیکن تھوڑے سے یہاں اسے ہلکا سا جلد میں کٹ لگ گیا. وہ گر گیا اور چلانے لگا، وہ مارا گیا، مر گیا، درد سے مر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. کفار اٹھا کر لے گئے، احد میں کفار کو شکست ہوئی، اپنے زخمی بھی اٹھا کر بھاگے. مسلمانوں نے کئی میل تعاقب کیا. مجھے حیرت ہوتی ہے ان حضرات پر، ان محققین پر جو کہتے ہیں مسلمانوں کو شکست ہوئی. مسلمان احد میں پڑاؤ ڈالے رہے، شہداء کے جنازے ہوئے، شہداء کی تدفین ہوئی، حضور نے وہاں قیام فرمایا، اہل مکہ بھاگے، کئی میلوں تک ان کا تعاقب کیا گیا، زخمی صحابہ ایک دوسرے کا سہارا لے کر پیچھے تلواریں لے کر بھاگے، وہ فتح ہوگی اور یہ شکست ہو گئی. حد ہے تحقیق کی بھی. تو اسے جو شو تو سارے کافر اکٹھے ہو گئے کہ بڑا شدید زخم ہے. جب انہوں نے دیکھا یہ اوپر کی جلد کٹی ہوئی تھی، ان کا کیا جھک مارتا ہے، جھریٹ آئی ہے. اس نے کہا، یار اس میں دو زخ کی آگ بھری ہوئی ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں میں مر جاؤں گا، مجھے بہت تکلیف ہے، میں بچ نہیں سکتا. اور وہی ہوا، جب مسلمانوں نے تعاقب ختم کیا دو چار کوس آگے جانے کے بعد وہ مر گئے. یہاں حضور فرما رہے ہیں جو نماز چھوڑ دے گا، اس کی پرواہ نہیں کرے گا، جو نماز لم یحافظ علیہا، جو اپنی نماز کی حفاظت نہیں کرے گا، اس کے لیے کوئی نور، کوئی دلیل، نجات کا کوئی سبب نہیں ہوگا. اور اسے کھڑا کیا جائے گا قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور اس ابی بن خلف کے ساتھ. اللہ پاک معاف فرمائے. وعن عبد الله بن شقيق قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاه. حضرت عبد الله بن شقيق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو بڑے غور سے دیکھا، بے شمار خطائیں چھوٹی موٹی ہوتی رہتی ہیں لیکن کسی گناہ کو وہ کفر خیال نہیں کرتے تھے سوائے نماز چھوڑ، جو نماز چھوٹ جاتی اسے وہ کفر خیال کرتے، چھوٹی موٹی غلطیوں کو کفر خیال نہیں کرتے جب تک وہ اللہ کی عظمت، نبی کی نبوت کا انکار نہ کر دے، ضروریات دین کا انکار نہ کر دے، لیکن نماز چھوٹ جانے کو کفر ہی خیال کرتے تھے. ونبی دردار رضی اللہ عنہ قال او ثانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیعا وان قطعت وحرکت ولا تترک الصلاة مکتوبا متعمدا فمن ترکها متعمدا قد برأت منه الذمة ولا تشرب خمرا فإن مفتاح كل شر حضرت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے میرے محبوب نے یہ وصیت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ مان، خواہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، خواہ تجھے زندہ جلا دیا جائے، اس بات پہ قائم رہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اس سے مت ہٹ، خواہ ٹکڑوں میں کاٹ دیا جائے یا زندہ جلا دیا جائے، اور جان بوجھ کر بغیر عذر شرعی کے فرض نماز کبھی نہ چھوڑ، سوچ بھی نہیں کہ نماز چھوڑی جا سکتی ہے، بے ہوش ہو گیا، بیمار ہے، کوئی وجہ بن گئی اور بات ہے، لیکن فرض کا چھوڑنا اس سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اور جس نے جان بوجھ کر فرض نماز ترک کر دی، فرمایا میں اس سے بری ہوں، اس کا کوئی ذمہ نہیں ہے، وہ جانے اس کا رب جانے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، بخش دے اس کی اپنی مخلوق ہے، نہ بخشے وہ جانے، میرا ذمہ نہیں ہے، میرا امتی نہیں ہے، میں اس کا ذمہ نہیں لیتا۔ اور کبھی بھول کر بھی شراب نہ پی، ہر برائی کی جڑ شراب ہے، نیکی برائی میں تمیز ہی عقل کرتی ہے دماغ پہ، جب دماغ ہی مختل ہو گیا، بیکار ہو گیا، تو پھر ہر برائی ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کبھی شراب کے نزدیک نہ جاؤ۔ باب المواقیت الصلاۃ، نماز کے اوقات کا بیان، وقت، اوقات، مواقیت، وقت ہی کی جمع ہے مواقیت، کہ نماز کا صحیح وقت کیا ہے، کب پڑھنی چاہیے، فجر کا وقت کیا ہے، ظہر کا کیا ہے، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، اوقات کیا ہیں۔ پہلی فصل، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت الظہر اذا زالت الشمس وکان ظل الرجل کطولہ ما لم یذر العصر، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت صلاۃ المغرب معلم شفق، وقت العشاء الى نصف اللیل اوسط، وقت صلاۃ صبح من طلوع الفجر معلم تطلع الشمس، فاذا طلعت الشمس فامسك عن الصلاۃ فانا تطلع بین قرن الشیطان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ظہر کا وقت ہے جس وقت ڈھلے دوپہر آدمی کا سایہ اس کے طول کی مانند ہو، جب دوپہر ڈھل جائے تو ایک سایہ دیوار ہوتا ہے، اس کا اپنا ظل ہوتا ہے، تو عموماً اسے علماء ایک گز تین فٹ یا چار فٹ تک، تین ہاتھ ساڑھے چار فٹ یا تین فٹ شمار کرتے ہیں، اتنا سایہ تو زوال کا اپنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر اس سے آدمی چھ فٹ کا بندہ ہے تو اس کا سایہ بھی چھ فٹ ہو جائے، اس کا مطلب ہے نو یا دس فٹ دیوار کا سایہ ہو جائے تو یہ زور کا وقت داخل ہے، اور وہ جب تک اثر داخل نہیں ہوتی زور کا وقت ہے، اور اثر کا وقت ہے جب سورج زرد ہو جائے، یعنی جب سورج کی گرمی کا زور ٹوٹ جائے۔ بعض حضرات اسے دو گنا دو مثل کہتے ہیں کہ سایہ ایک مثل سے تو زور شروع ہوئی، ایک مثل اور پڑھنے تک زور ہے، جب دو مثل ہو جائے تو اثر ہو گئی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اور حنفی مسلک میں تین مثل ہیں کہ آدمی کھڑا ہو تو جو ذل زوال کا ہے وہ نکال کر، چھ فٹ کا بندہ ہے تو سایہ اٹھارہ فٹ لمبا ہو جائے تو اثر شروع ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں جب سورج میں کی دھوپ میں زردی آ جائے، یعنی گرمی کا زور ٹوٹ جائے، سورج جب اثر پر پہنچتا ہے نا تو اس کی ٹکیا میں وہ تیزی، اس کی اس میں کرنوں میں وہ حدت نہیں رہتی، اور رنگ میں وہ شوقی نہیں رہتی، زرد پڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ وقت اثر کا ہے۔ وقت صلاۃ المغرب معلن یوید شفق، اور مغرب کا وقت تب تک ہے جب تک شفق غائب نہ ہو، یعنی سورج غروب ہونے سے جب شفق نمودار ہو، سورج جہاں غروب ہوا وہ نشان نہ رہے، تو جب تک وہ شفق ہے مغرب کا وقت ہے. جب شفق کے بعد ایک سفیدی سی آتی ہے وہ بھی شفق میں داخل ہے، جب وہ بھی غائب ہو جائے تاریکی ہو جائے پھر عشاء کا وقت ہو جائے. اور عشاء کا وقت اس وقت سے لے کر آدھی رات تک، اور بعد کے نزدیک فجر تک عشاء کا وقت ہے اس سے شروع ہو کر، اور صبح کا وقت ہے جب فجر طلوع ہوتی ہے، جب سفید سر نمودار ہوتا ہے صبح کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ما لم تطلع الشمس، اور وہ سورج کے طلوع ہونے تک رہتا ہے، یعنی اس میں جب بھی نماز ادا کر لے نماز ادا ہو جاتی ہے، اور جب سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے تو پھر سجدہ نہ کرو، اس لیے کہ یہ شیطان کے سینگوں میں طلوع ہوتا ہے. تو علماء اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ چڑھتے سورج کی سورج پرست جو فرقہ ہے وہ پوجا کرتا ہے، تو جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ لوگ سجدے کر رہے ہیں تو وہ خوش ہو رہا ہے کہ میری عبادت ہو رہی ہے. تو سورج کے طلوع کے وقت بھی سجدہ منع ہے، اور غروب آفتاب کے وقت بھی، اور عین زوال دوپہر کے وقت بھی ان اوقات میں سجدہ منع ہے. زوال ہو جائے تو پھر زوال کی نوافل بھی پڑھے جاتے ہیں، چار رکعت نفل زوال آفتاب اس کے بعد زور پڑی جاتی. نبی بریدہ تھا قال انا رجل سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن وقت الصلاۃ فقال له سلم على هذين، یعنی اليومین، فلما زالت الشمس امر بلالا فاذن ثم امره فاقام الظهر ثم امر فاقام العصر والشمس مرتفعه بيضاء نقيه ثم امر فاقام المغرب حين غابت الشمس ثم امره فاقام العشاء حين غاب الشفق ثم امره فاقام الفجر حين طال الفجر فلما كان اليوم الثاني امره فادبر بالظهر ادبر بها فانعم على يبرد بها وصل العصر والشمس مرتفعه اخبرها فوق الذي كان وصل المغرب قبل ان يغيب الشفق وصل العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل وصل الفجر اسفر بها ثم قال اين السائل عن وقت الصلاه فقال الرجل انا يا رسول الله قال وقت صلاتكم بينما رايتم. حضرت بریدہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے فرمایا کہ آپ مجھے نماز کا صحیح وقت سمجھا دیجئے. آپ نے فرمایا تم دو دن یہاں ہمارے پاس رہو اور ہمارے ساتھ نمازیں پڑھو. تو آپ نے جب سورج کا زوال ہوا تو آپ نے بلال جنوں کو حکم دیا کہ اذان دو، اور آپ نے زہر کی نماز انہوں نے اقامت کی، آپ نے زہر کی نماز پڑھائی. اور جب سورج ابھی زرد نہیں ہوا تھا سفید تھا تو حضور نے عصر کا حکم دیا اور انہوں نے عصر کی اذان دی، آپ نے نماز پڑھائی. پھر جیسے سورج غروب ہوا تو آپ نے حکم دیا، انہوں نے اقامت کی، آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی. جیسے شفق غائب ہوئی افق سے تو حضور نے حکم دیا، انہوں نے اقامت کی، آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی. اور اسی طرح جب فجر نمودار ہوئی پو پھوٹی تو حضور نے فجر کی نماز پڑھا دی. اور جب دوسرا دن ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا کہ نماز زور سے ٹھنڈا کر کے پڑھ. وہ تو اول وقت میں زور پڑی تھی نا، پھر دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھی طرح ٹھنڈا کیا، یعنی بالکل جب آخری وقت ہو گیا کہ اب 15-20-25 منٹ بعد عصر شروع ہو جائے گی تو آپ نے زور کی نماز ادا فرمائی. اور پھر عصر کی نماز پڑھی جبکہ سورج ڈوبنے کے قریب تھا لیکن ابھی افق سے بلند تھا، تو آپ نے عصر کی نماز پڑھی. اور پھر مغرب کی نماز اس شفق کے غائب ہونے سے، یعنی مگر سورج غروب ہونے سے آپ دیر فرماتے رہے فرماتے رہے، جب شفق غائب ہونے کے قریب آئی تو آپ نے مغرب ادا فرمائی، اور ایک تہائی رات گزرنے کے بعد آپ نے عشاء کی نماز ادا فرمائی. اور پوچھا وہ شخص پوچھنے والا کہاں ہے جس نے سوال کیا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. فرمایا تمہاری نماز کا وقت ان دو وقتوں کے درمیان، یعنی اوقات کی ابتدا یہ ہے اور انتہا یہ ہے، ان کے درمیان وقت ہے جس کو تم نے دیکھ لیا. اسی لیے ہمارے مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ یہ تن کی نمازیں مکروہ ہیں، یعنی آپ گھڑی پہ مقرر کر دیتے ہیں کہ دو بجے نماز ہوگی، وہ گھڑی ٹن کرتی ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے تو کھلا ٹائم دیا ہے، آپ وقت مقرر ضرور کریں کہ دو بجے نماز ہی آ جائیں، لیکن کبھی پانچ منٹ رہتے ہوں تو پڑھ لیں، کبھی پانچ منٹ گزار کے پڑھیں، اسے اپنے وقت پر مقید نہ کریں. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امنی جبریل عند البیت مرتین فصلى بی الظہر حین ازالت شمس وقانت قدر الشراق وصلى بی العصر حین صار ظل كل شيء مثله وصلى بي المغرب حين افطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله وصلى بي العصر حين كان ظله مثله وصلى بي المغرب حين افطر الصائم وصلى بي العشاء ثلث الليل وصلى بي الفجر فأصفر ثم التفت إلي فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم هذا وقت الأنبياء من قبلك الوقت ما بين هذين الوقتين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ بیت اللہ کے نزدیک جبرائیل امین نے دو بار میری امامت فرمائی اور ملک و زور کی نماز پڑھائی، سورج کا سایہ تسمہ برابر تھا. تسمہ ایک چمڑے کا دھاگا سا بنا کر گردن میں باندھ لیتے تھے، وہ فٹ دو فٹ زوال سے تھوڑا آگے تھا تو زور کی نماز پڑھائی، اور عصر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ یعنی ایک مثل ہو گیا تھا تو عصر کی نماز آپ نے پڑھائی، اور جب جب سورج ڈوب جاتا ہے روز افطار ہوتا ہے تو مغرب کی نماز پڑھا دی، اور شفق غائب ہونے کے ساتھ ہی عشاء کی نماز پڑھائی، اور فجر جیسے روزہ بند ہوتا ہے طلوع فجر ہوتی ہے تو روزہ دار روزہ بند کرتا ہے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اس وقت مجھے فجر پڑھا دی. جب دوسرا دن ہوا تو مجھ کو ظہر کی نماز پڑھائی جب اس کا سایہ اس کی ایک مثل ہو چکا تھا، عصر کی نماز پڑھائی جب سایہ دو مثل ہو چکا تھا، اور مغرب کی نماز پڑھائی یعنی تاخیر کر کے مغرب بھی پڑھائی اور عشاء بھی ایک تہائی رات گزرنے پر، اور پھر فجر پڑھائی جب اچھی طرح روشنی پھیل چکی تھی. تو دو دن اس طرح کی نمازیں پڑھانے کے بعد التفت الیہ جبرائیل امین نے میری خدمت میں عرض کی فقال یا محمد اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا وقت الانبیاء من قبلک، یہ جو میں دو وقت آپ کو نمازیں پڑھائی ہیں ان کے درمیان تمام پہلے نبیوں کی نماز کے اوقات بھی انہی میں تھے، خواہ کسی پر دو فرض تھیں یا چار فرض تھیں یا ایک فرض تھی، لیکن اوقات صلات انہی اسی طرح یہاں سے شروع ہو کر یہاں ختم ہوتے تھے، میں نے آپ کو پیش کر دیے. والوقت ما بین ھذا الوقتین، اور صحیح وقت نماز کا ان دو وقتوں کے اندر ہے، کوئی دس منٹ بعد پڑھ لیتے ہیں پندرہ منٹ پہلے پڑھ لیتے تو کوئی حرج نہیں، ہم اسے فکس نہیں کر سکتے جس سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے. عن ابن شہاب ان النور بن العزیز اخر العصر شین فقال له عروۃ اما ان جبریل قد نزل فصلى امام رسول اللہ وسلم فقال له عمر اے لما تقول يا عروة فقال سمعت بشير بن ابي مسعود يقول سمعت ابا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فامني فصلیت معه ثم صلیت معه یا سے وسائے خمس صلاتیں متفق علیہ. حضرت ابن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ایک دن عصر کی نماز تاخیر سے پڑھی اور عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ خبردار جبرائیل امین اترے, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نماز پڑھی. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عروہ کیا کہہ رہا ہے تو جانتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ عروہ نے عرض کی میں نے بشیر بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا, میں نے ابن مسعود سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, وہ فرماتے تھے جبریل اترے پس میری امامت کی, میں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی, پھر 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 اس کے ساتھ, تو اپنی انگلیوں پر گنتے جاتے تھے, انہوں نے پانچ نمازوں کا حساب کیا. حضرت عمر عزیز نے تو فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہو جبرائیل امامت کریں گے حضور کی, کیا کہہ رہے ہو شاید تم میں؟ تو انہوں نے کہا میں نے فلاں فلاں صحابی سے یہ بات سنی ہے اور یہ خود حضور نے فرمائی ہے کہ نماز کو سکھانے کے لیے یا اس کے اوقات بتانے کے لیے جبرائیل امین نے اللہ کی طرف سے امامت فرما کر مجھے اوقات تعلیم فرمائی. عمر بن الخطاب انہ قطب الی امالہ ان اہم امورکم عند الصلاۃ من حفظها حافظ علیہا وحفظ دینہ من ضیعها هو لما سوا حدیث ثم كتب ان الصلاۃ الظہر ان کان الفیض رعان ان یکون ظل احدکم مثله والعصر والشمس مرتفعۃ بیضاء نکیۃ قدر ما یسیر الراکب فرسخین او ثلاثۃ قبل المغیب الشمس والمغرب اذا غابت الشمس والعشاء اذا غابت الشفق الى سلسل الليل فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه والصبح والنجوم بادية مشتقبة. حضرت ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے عاملوں کی طرف لکھا, عظیم حکمران, عظیم فاتح, 27,00,000 مربع میل علاقہ جس فاتح نے فتح کر کے ریاست اسلامی میں شامل کیا اور فتوحات فاتحین عالم میں سر فہرست ہے. میں نے فہرست دیکھی ہے, 7,00,000 سے اوپر کسی نے فتح نہیں کیا. 27,00,000 مربع میل ریاست اسلامی میں شامل ہوا. پورے ملک کا نظام ایسا تھا کہ کہیں سے کوئی شکایت نہیں آئی. ان کے نظام کی بنیاد کس بات پر تھی؟ فرمایا انہوں نے اپنے تمام حاکموں کی طرف لکھا, گورنر یا جو بھی ذمہ دار یا عامل تھے, انہوں نے لکھا سب سے ضروری کام میرے نزدیک نماز ہے. جس نے اپنی نماز کی محافظت کی وہ امور ریاست کی محافظت کر سکے گا, اور جس نے اپنے دین کو ضائع کر دیا اس سے میں کس کام کی امید رکھوں؟ جو اپنی نماز ضائع کر دے گا اسے حکومت میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. جسے اپنے نفع نقصان کا احساس نہیں, وہ مخلوق کا, حکومت کا اور امور سلطنت کا کیا لحاظ رکھے گا؟ پھر لکھا زور کی نماز پڑھو یا سایہ زوال کا ایک گز ہو یہاں تک کہ ایک مثل ہو جائے. یعنی ایک گز تو زوال کا سایہ ہوتا ہے, آگے ایک مثل ہو جائے تو زور کا وقت ہو گیا. اثر اس وقت پڑھو جب سورج بلند اور سفید ہو, یعنی وہ سورج کی تپش ختم ہو جائے, ڈھل جائے, سفیدی اختیار کر لے, اور اندازہ اس کا سوار 6 یا 9 کو غروب ہونے سے پہلے سفر کر لے. اثر کا اندازہ یہ ہے کہ سوار 6 یا 9 کو سفر کر لے سورج غروب ہونے سے پہلے, تو یہ اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ اثر کا اندازہ ہے. اور سورج غروب ہو تو مغرب پڑھو, اور شفق غائب ہو جائے تو عشاء پڑھو ایک تہائی رات تک. اور جو شخص سوئے, یعنی جو نماز نہ پڑھے اور سو جائے, اللہ کرے اس کی آنکھیں نہ سوئیں, اللہ کرے اس کی آنکھیں نہ سوئیں, اللہ کرے اسے کبھی نیند نصیب نہ ہو. تین دفعہ بد دعا فرمائی, جو نماز چھوڑ کر سوئے اللہ کرے اسے آرام نصیب نہ ہو, اسے نیند نصیب نہ ہو, اسے نیند نصیب نہ ہو. اور صبح کی نماز پڑھو جب ستارے ظاہر ہوں چمکنے والے, یعنی صبح فجر طلوع ہو جائے تو اس وقت نماز پڑھو. عن ابن مسعود قال کانا قدر صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر فی الصیف ثلاثۃ اقدام لا خمسۃ اقدام فی الشتاء خمسۃ اقدام لا سبعۃ اقدام. رواہ ابو داؤد والنسائی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی ظہر کا نماز اندازہ گرمیوں میں تین سے پانچ قدم تک تھا, یعنی وہ جو زوال کا سایہ ایک گز نکال کے آگے سایہ تین سے پانچ قدم تک ہو جاتا تو حضور زور ادا فرماتے, اور سردیوں میں پانچ سے سات قدم تک. سردیوں میں وہی سایہ پانچ سے سات قدم, سات قدم ہو جاتا تو پھر آپ زور نماز ادا فرماتے. یعنی گرمی سردیوں میں یہ فرق تھا. وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم. جناب آپ کی سنتیں رہتی ہوں, اطمینان سے ادا فرما لیں.